بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی 32 سے 34 تک کی آیات تلاوت کر رہے تھے قاری جناب اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری، صہیونی ہوائی حملے میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی فتح بہت ہی مشکل ہے۔ پاراچنار سے پشاور جانے والی دو گاڑیوں پر مسلح افراد کے حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج نے غزہ پر وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تل الزیتر اور دیر البلا پر شدید بمباری کی، جس میں دسیوں نہتے اور مظلوم فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت اپنے چوتھے ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مسلسل مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات پر بمباری کی، جس میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج نے تل الزیتر اور دیر البلا پر بھی شدید بمباری کی، جس میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گھروں پر بمباری کے نتیجے میں بعض لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی بھی خبر ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رفح میں بھی ایک عمارت پر شدید بمباری کی ہے، جس میں فلسطینی شہری پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس بمباری میں بھی کم سے کم 7 افراد شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے خان یونس میں بھی ایک رہائشی عمارت پر صہیونی فوج نے وحشیانہ بمباری کی، اس حملے میں بھی 12 فلسطینی شہید اور 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ غرب اردن کے شہر جنین پر صہیونی جارحیت اور لشکر کشی کے بعد فلسطینیوں نے بڑی صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی ہے۔ جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپوں کے دوران اس شہر میں کئی شدید دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے شہر ایرہا اور عین السلطان کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ اور جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ مشترکہ طور پر صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج کو شدید جانی نقصان کے ساتھ شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک بار پھر شمالی غزہ میں صہیونی فوجیوں کے حملے جاری رہنے کے باوجود حماس کی طاقت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے اگرچہ اس سے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شمالی غزہ میں تحریک حماس کا انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے، لیکن حماس ایک بار پھر اس علاقے میں مزید مضبوط اور خطرناک بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی گروہوں نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پر قبضے کا صہیونیوں کا منصوبہ فلسطینی قوم کی مزاحمت اور پائیداری کے سامنے شکست سے دوچار ہوگا۔ فلسطینی گروہوں کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت کی جانب سے سیویلین عنوانات کے تحت ایک سیاسی انتظامیہ کے قیام کے منصوبے ہماری قوم اور مزاحمت کے سامنے ناکام ہو جائیں گے۔ ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کے نام ایک پیغام میں تاکید کی ہے کہ مزاحمتی قوتیں بچوں کے قاتل غاصب صہیونی حکومت کے ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے نام ایک پیغام میں تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت تحریک مزاحمت کے رہنماؤں کا قتل کر کے غزہ اور غرب اردن میں تحریک استقامت کے مقابلے میں اپنی شکست و ناتوانی اور بے بسی کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی فتح بہت ہی مشکل ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کے ایک نئے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ میں تنازعات کے درمیان اسرائیل کے لیے حزب اللہ کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کو روکنے کے اہم مقصد کے ساتھ اپنے اعلی مشیروں کو مغربی ایشیا روانہ کیا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تصادم کے امکان کے بارے میں امریکی حکام میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر جنگ نے حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی کے بارے میں گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ ہم سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی ڈی آئی اے کی طرف سے ایک نئی درجہ بندی کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ تل ابیب اور حزب اللہ کے درمیان تنازع کی صورت میں صہیونی حکومت کے لیے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اثاثے اور فوجی وسائل غزہ جنگ کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یمن کی بحریہ کو نشانہ بنانے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کی بحریہ کے شہدا کے خون نے دشمن امریکہ کے خلاف جنگ کا نیا محاذ کھول دیا ہے، کہا کہ اگر امریکہ نے یمنی فورسز کے قاتلوں کو یمن کے حوالے نہ کیا تو اسے اس جرم کا جواب ضرور ملے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کے لیے کام کرنے والے بحری جہاز ہرگز بحر احمر کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن اسی وقت قائم ہوگا جب صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکی دہشت گرد غزہ میں اپنے جرائم بند کر دیں گے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم سدہ بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی دو گاڑیوں پر فائرنگ سے پانچ افراد جاں باق ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق مسلح افراد نے پارا چنار سے پشاور جانے والی ایک کار اور ایک کوچ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت پانچ افراد موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ کئی افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جاں باق ہونے والوں میں ایک باپ بیٹی بھی شامل ہے۔ بعض خبروں میں جاں باق ہونے والوں کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرم نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی۔ حملہوروں کی گرفتاری کے لیے ضلع کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل چلاس میں بھی مسافر بس پر فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پچھلے 10 روز میں یہ 5واں حملہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ای سی پی نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی۔ ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہند اس بات پر تشویش کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارا ملک آئینی جمہوریت سے بتدریج جانبداری اور اکثریت پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر پروفیسر محمد سلیم نے جماعت اسلامی کے صدر دفتر میں پریس میٹ کے دوران کہا کہ ابھی حال ہی میں ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اپوزیشن کے تقریباً تمام ہی اراکین کو بغیر کسی ٹھوس الزام کے معطل کر دیا گیا۔ پروفیسر سلیم نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند رام مندر کے افتتاح کو سیاسی پروپیگنڈے اور انتخابی منافع کمانے کا ذریعہ بنانے پر افسوس کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت, قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو آپ سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے, اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران, افغانستان, تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلاً بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے, اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں, کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں, چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں, آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں, اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے, اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے, کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی ہے میں تبدیل کر دی جاتی ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
با در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دهر بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، قهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، تمہاری آواز کو خاموش کر دے، تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ، تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں، لہذا جلد توبہ کر لو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. اگرچہ قبول توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے. لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے. توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے. کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے. وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے. استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نام اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضائے الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت تو دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا خدا اس صبر و تحمل کو رزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے، اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے، لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہذا جیسے ہی غفلت کی غرض ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروغ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا. البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام. اور سامعین محترم، فروخ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی. راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا. شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا. تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے، اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں. تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں. شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا. بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی. اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں. شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا. شہزادی کو پتا بھی نہ چلا. اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا. جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے. وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے. یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا. زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا. پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی. زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا. زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے. یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا. اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے. بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا. بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے. وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا. وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے. سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا. تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی. راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا. سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے. اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو. بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا۔ اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع۔ اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتاً في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار، اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے۔ اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔